بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کیا اور اپنا وہ جو آپ پر آزمائش آئی اس کی حقیقت سامنے آئے, پتہ چلے کہ میں خائن نہیں ہوں اور میں نے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں خیانت نہیں کی ہے. میں اپنی پاک بازی کا اعلان نہیں کر رہا. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے, نفس تو ایسا ہے برائی کی طرف بلاتا ہے, لیکن بعض مرتبہ اپنی پاک بازی کا اظہار کرنا جائز ہوتا ہے تاکہ اس کی عملی زندگی میں لوگوں کا اس پر اعتماد باقی رہے. جب وقت کے بادشاہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا, میں آپ کو اپنا خاص صدارتی ہاؤس میں اپنا خاص عہدہ دینا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مالی معاملات اور انتظامی معاملات یہ میرے سپرد کر دو تاکہ یہ قحط کا جو زمانہ ہے اس کو اچھے انداز سے اس کا نظم بنایا جا سکے. تو وہ وزارت خزانہ مالی معاملات کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی. یوں تو حکومتی عہدے کا طلب کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں پسندیدہ نہیں ہے, لیکن جب نااہل موجود ہوں اور وہاں لوگوں کا نقصان کا اندیشہ ہو تو اپنی صلاحیت پیش کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کا فائدہ اور نفع ہو سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی بنیاد پر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا. پھر جب اطراف کے حصے میں قحط کے آثار ظاہر ہوئے تو یہ بات مشہور ہوئی کہ مصر میں کے حالات اچھے ہیں اور وہ لوگوں کو غلہ بھی دیتے ہیں, تو آپ کے بھائی بھی ان حالات سے پریشان ہو کر غلہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں آئے. آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا, بھائی نہ پہچان سکے. ان کا تعارف ہوا, انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے. تو آپ نے غلہ ان سب کو دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تاکہ تمہیں ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا. اور واپس جب جانے لگے تو آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی جو معاوضہ ہے وہ بھی اس میں رکھ دینا واپس, تاکہ یہ جلدی واپس آئیں. اسی طرح جب یہ واپس لوٹے اپنے ابا سے کہنے لگے, ابا اب ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور دیکھیں نا یہ غلہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے, بنیامین بھی ساتھ ہوگا, غلہ اور زیادہ ملے گا. اور کتنا وہ مہربان قسم کا ذمہ دار ہیں, حاکم ہیں, کہ انہوں نے ہمارا معاوضہ بھی اس غلے کے ساتھ واپس کر دیا. تو والد والد ہیں, انہیں اپنے پہلے بھائی کا بھی بڑا بیٹے کا بھی بڑا دکھ تھا. فرمایا تم نے میرا پہلا بیٹا بھی گم کر دیا ہے, تم اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرو گے. اولاد نے پھر اعتماد کا, جسے کہیں کہ یقین دہانی کرائی, لیکن باپ ہے روانہ کر دیا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چونکہ نوجوان تھے, خوبصورت تھے, ساری خوبصورت تھے, فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ نظر نہ لگے, اس کا بھی تذکرہ فرمایا. دوبارہ یہ غلہ لینے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی تدبیر فرمائی کہ اس کا وہاں حکومت کا ایک نظم تھا کہ جس کے ہاں کوئی چیز گم ہو جائے اور جس کے سامان سے ملے تو وہ اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جاتا ہے. تو وہ سامان جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھا گیا. جب یہ جانے لگے تو سب نے کہا کہ آواز آئی کہ وہ غلے کا پیمانہ وہ گم ہو گیا ہے. یہ کہنے لگے ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں, آپ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. انہوں نے سب کا سامان تلاش کرنا شروع کیا, آخر میں حضرت بنیامین کا سامان تلاش ہوا تو وہ پیمانہ اس میں موجود تھا. طے ہوا انہیں کو یہاں رکھا جائے گا. یہ ایک تدبیر تھی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی. اور بھائیوں نے کہا بھی کہ اب ہم اپنے ابا کو کیا منہ دکھائیں گے، درخواست بھی کی ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیمانہ اس کے سامان سے ملا ہے۔ تو یہ واپس گئے اور واپس جا کر ابا سے کہنے لگے کہ یوں ہوا ہے، اور آپ دیگر قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں، واقعی اسی کے سامان سے وہ پیمانہ جسے کہیں کہ ملا، اور اسے اس کے بدلے میں انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ادھر حضرت بنیامین کو اپنے بڑے بھائی نے حضرت یوسف نے بتایا کہ میں یوسف ہوں، تم بنیامین ہو۔ تو ادھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ تکلیف میں پھر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ تلاش کرو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ جو خواب تھی اس کی تعبیر تو ہونی تھی۔ تو فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو۔ پھر یہ عزیز مصر کے پاس آئے اور اپنی حالت بیان کی، اپنے والد کا درد اور تکلیف بھی بیان کی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا، تم یوسف کو بھی جانتے ہو؟ جب یہ کہا تو وہ حیران ہوئے کہ سالہ سال پہلے کنویں میں ڈالے ہوئے یوسف، اس کا تذکرہ اس کی زبان پہ کیسے؟ یوں نظریں اٹھائیں تو کہنے لگے، انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں، آپ ہی تو نہیں ہیں وہ؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور آج کے میرا آپ سے کوئی بدلہ نہیں ہے، اور میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ، ابا کی آنکھوں پہ رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ کی شان، اسی قریب کے دیہات جنگل میں حضرت یوسف کنویں میں موجود ہیں، ابا کو نہیں پتہ لگا کہاں ہے یوسف، لیکن اب جیسی وہ قمیض مصر سے چلنا شروع ہوئی، حضرت یعقوب اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان، پاس بیٹھنے والوں نے کہا، آپ تو بس انہی کے تذکرے میں لگے ہیں، انہی کا خیال ہے، اور اسی کے پیچھے اپنی زندگی ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کی شان کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قمیض کی بدولت ان کی بینائی واپس آئی، باپ بھی بھائی بھی۔ عزیز مصر کے پاس دوبارہ جب شاہی دربار میں آئے اور تخت پر آپ نے ان سب کو بلایا تو سب نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے ہمارے یہاں السلام علیکم، اسی طرح پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، سجدہ تعظیمی۔ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، عبادت کا سجدہ تو تمام شریعتوں میں حرام ہے، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کا، لیکن تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ یہ آخری شریعت ہے، پہلی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی۔ تو سورج، چاند، ابا، اما، یارہ ستارے، وہ بھائی، سب نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابا یہ ہے وہ خواب کی تعبیر، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر۔ تو بس اوقات کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئندہ کی راحت اور آئندہ کی نعمت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کنواں، پھر بازار مصر میں بکنا، پھر ان خواتین کی آزمائش اور فتنہ، اور پھر ایک لمبے عرصے جیل میں ٹھہرنا، یہ ساری مصیبت، لیکن یہ ذریعہ بنی ایک بڑی نعمت کا اور ایک بڑی راحت کا، کہ اللہ نے دنیا کی عزت بھی دی اور دین کی عزت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ پیغام ملا، ساتھ پیغام ملا۔ اگر آدمی پاک دامن ہو اور دیانتدار ہو اور اس میں استقامت ہو تو اس کی تمام بھلائیوں کا یہ سر چشمہ ہے، پاک دامنی، دیانت اور استقامت، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اگر یہ خوبیاں ہیں تو یہ تمام بھلائیوں کا، یہ تینوں خوبیاں سر چشمہ ہیں۔ اور ساتھ یہ بات سمجھائی، جب اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان پختہ ہو تو آدمی بڑے بڑے فتنوں سے اور بڑے بڑے بد اخلاقیوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے آسانی سے نکل جاتا ہے، اس ایمان اور اس یقین کے بدولت۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی ازمائشوں سے گزرے، لیکن نیکی اور تقوی کے بدولت اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتا رہا، اور آج ان ازمائشوں کے بدلے میں دین اور دنیا کی عزت کی بلندیوں پر ہیں، اس لیے کہ آپ پاک دامن تھے، آپ دیانتدار تھے، آپ دین پر استقامت کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ تو جب یہ منظر اللہ کی نعمتوں کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اللہ سے فریاد کی، اللہ دنیا میں تو آپ نے دینی دنیاوی نعمتوں کی حد کر دی، اب مجھ پر ایک انعام اور کیجئے، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو اور میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس کی دوا تو یہ ہے، اس کی دوا تو یہ ہے، لیکن صرف دوا بھی کافی نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے۔ دوا تو یہ ہے کہ زندگی بھر استقامت کے ساتھ اسلام پہ چلے، یہ تو دوا ہے، لیکن صرف دوا بھی کافی نہیں، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اے اللہ خاتمہ بھی اسلام پہ دے دے، خاتمہ بھی ایمان پہ دے دے، خاتمہ بھی ایمان پہ دے دے۔ دوا بھی استعمال کرے اور دعا بھی استعمال کرے، اللہ کی رحمت سے انہیں امید ہے کہ زندگی اور موت اسلام پہ ہوگی، اور اس زندگی کی یہی کامیابی ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا سمجھا سعادت مند اور خوش نصیب ایسے ہی ہے جو ایمان اسلام کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری آگاہی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، اللہ کے پیغمبر پہ یہ قرآن نازل فرمایا، یہی آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اسی کا تذکرہ۔ اور کہہ دیا اے نبی کہ میں لوگوں میں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت اور حکمت کے ساتھ، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ رات کا تذکرہ ہے، اور ابتدا میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، زمین و آسمان کا نظام، زمین کا یہ بچھنا اور اس کے مختلف ٹکڑوں میں مختلف قسم کی زراعت اور کھیتیاں، ان کی رنگت، ذائقہ، ان کا سائز سب مختلف، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اسی کا تذکرہ۔ اللہ کا علم کامل ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے تو کیوں ہے، بیٹی ہے تو کیوں ہے، اللہ کا علم ہے، اسی کا تذکرہ۔ نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ کفر تمہیں بہت بڑا، جسے کہیں کہ اس کا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سیلاب میں اوپر والی جھاگ، اس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن بشرطی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایمان آئے۔ جب کفر کے مقابلے میں نفاق آئے گا تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ ہاں جب کفر کے مقابلے میں ایمان والے آئیں گے اور صحیح ایمان والے ہوں گے تو کفر اس کی طاقت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نیک بندے، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عقل مند بھی ہوتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں وہ حقیقت میں نیک بھی ہوتے ہیں، نیکی اور عقل مندی ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ عقل مندی کی صفت لگائی کہ عقل مند نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، وہ عہد نہیں چھوڑتے اور رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نیک لوگوں، عقل مند لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی، عقل مند لوگوں کی، نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اور کم عقل لوگوں کی نشانیاں، عہد توڑ دیتے ہیں اور قطع تعلق رکھتے ہیں، زمین پہ فساد مچاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے تھوڑا دے، جسے چاہے زیادہ دے، تھوڑا دینے والا وہ بھی امتحان میں ہے، جسے زیادہ دیا وہ بھی امتحان میں ہے۔ البتہ دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ نے اپنی یاد میں، اپنے تعلق میں رکھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پہلے بھی رسول آئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کبھی کہتے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، ان کی تو اولاد بھی ہے، ان کی تو بیوی بچے بھی ہیں. فرمایا اللہ کے اکثر رسول ایسی آئے جن کے اہل و عیال موجود تھے، ان کے اہل و عیال موجود تھے. اللہ تعالیٰ یہ سارے قصے عبرت کے لیے بتاتے ہیں. پھر سورہ ابراہیم کا تذکرہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب، اور اس کا مقصد دنیا کو اندھیروں سے نکالنا، ہدایت اور صراط مستقیم پہ لے کے آنا، یہ اس قرآن کا مقصد ہے. یہ قرآن اس لیے اللہ نے اتارا ہے. پھر قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور پھر اللہ نے اسے فرعون سے انہیں نجات دی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا شکر کرتے رہو گے میں بھی دیتا رہوں گا، شکر کرتے رہو گے میں بھی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، شکر کرتے رہو گے میں بھی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر نہ شکری کی تو تمہاری نعمتیں بھی چلی جائیں گی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر رسولوں کے ساتھ قوموں نے کیا سلوک کیا؟ اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ یہ سلسلہ ہمیشہ رسولوں کے ساتھ زندگی میں آتا رہا ہے. قوموں نے کہا ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یا ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ. پھر اللہ نے ان ظالموں کی پکڑ فرمائی. قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے شیطان جہنمیوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو تمہیں برائی پہ نہیں لے کے آیا تھا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا اور تم نے اس پہ عمل کیا، اختیار تو تمہارا اپنا تھا. اس کی مذمت فرمائی. پھر کلمہ طیب، کلمہ توحید کا تذکرہ. اس کی مثال ایسی جیسے کسی درخت کی جڑیں مضبوط اور اس کا پھل میٹھا، پھل میٹھا. فرمایا کلمہ توحید کی مثال ایسی ہے، اور کفر کی مثال ایسی جس کی جڑیں زمین کی سطح پہ اور اس کا پھل انتہائی کڑوا اور اس کا کوئی نفع نہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا نظام اللہ نے قائم فرمایا، لیکن انسان ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر بھی نہ شکری کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ کس طرح انہوں نے بیت اللہ کے لیے اور حرم کے لیے دعا کی، اور اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور آج وہاں اللہ نے اسے ایسی محبوبیت دی، ایسی برکت دی کہ ہر قسم کی ضرورت انسانوں کی وہاں پوری ہوتی ہے. موسم ہو یا نہ ہو وہاں چیزیں مل جاتی ہیں، لوگ لاکھوں میں ہوں، لوگ کروڑوں میں ہوں، سب کی ضرورت وہاں پوری ہوتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے. اسی کا تذکرہ. پھر اللہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، ان کے لیے دعا کی، اور ایک سعادت مند باپ کو اسی دعا سے سبق لینا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر کی دعا لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ تم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسا ہی سوچا کرو، اور تم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی فیصلے کیا کرو، اور تمہاری زندگی میں بھی اولاد کے لیے یہی ترجیحات ہونی چاہیے جیسے ایک پیغمبر کی ترجیحات ہیں. تمہاری سوچ بھی یہی ہونی چاہیے، تمہارے فیصلے بھی یہی ہونے چاہیے، تمہارے ترجیحات بھی یہی ہونے چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو بیت اللہ کے پاس ٹھہرایا اور اللہ سے دعا کی، اور دعا کی اللہ تیرے گھر کے پاس اس لیے ٹھہرا رہا ہوں کہ یہ تیرے ان کے اندر تیری بندگی آئے، تیری عبادت آئے، اور تیرے فرما بردار ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اور اے اللہ ان کی زندگی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. تو ترجیحات کیا ہو؟ اولاد کی دینداری پہلی ترجیح، اور پھر اس کی معاش کی دوسرے نمبر پر، اس کی معاش کی دوسرے نمبر پر. پہلی ترجیح وہ اللہ والے بن جائیں، وہ نیک بن جائیں. یہی سوچ ایک سعادت مند باپ کی ہوتی ہے کہ پہلی ترجیح اولاد کے لیے نیکی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، دنیا میں رہنا ہے، معاش کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اس کے لیے بھی تدبیر کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں. پھر ایمان والوں کی دعاؤں کا تذکرہ کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. مسلمانوں کو ایسی دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اپنے ساتھ پوری مسلمان قوم کی دعا کیا کریں، تاکہ اس کے اندر عصبیت کے جراثیم نہ آئیں، وطنیت کے جراثیم نہ آئیں، لسانیت کے جراثیم نہ آئیں، صوبائیت کے جراثیم نہ آئیں، اور جس کے اندر زبان کے جراثیم نہ آئیں، برادری، اور جسے کہیں کہ قوموں کی
عصبیت اس کے اندر نہ آئے، اس لیے کہ اس کا کنبہ تو پوری امت مسلمہ، اس کا خاندان تو پوری مسلمان قوم ہے. مسلمانوں کو دعا کا طریقہ سکھایا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اور تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرنا، یہی مسلمانوں کا شیوا ہے. پھر آخرت کا منظر نامہ ذکر فرمایا اور وہاں کے عذاب اور اللہ کے نافرمانوں کی پکڑ، کس طرح وہ آگ میں جائیں گے. اللہ ظالموں سے بے خبر نہیں،
بس مہلت ہے، مہلت ہے، مہلت ہے، ظالموں سے بے خبر نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب سن رہا ہے، کسی سے بے خبر نہیں. اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت پر اس ظالم کی پکڑ ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.